بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामीन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामीन ने सूरह मुबारका इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, आज बुध है, 7 मेहर 1400 हिजरी शमसी मुताबिक 22 सफरुल मुजफ़र 1443 हिजरी कमरी और 29 सितंबर 2021 ईस्वी। हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामने ही समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिरदो पेश, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, फिर तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा यादों के झरोके, फिर आप सामीन प्रोग्राम समाअत फरमाएंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान, फिर प्रोग्राम आईना सहाफ़त पेश किया जाएगा और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा इस्लाम की मारफत। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी हुसैन अख्तर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए और समाअत फरमाइए बाज खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान के वजीर बराए इक्तसादी उमूर की सदारत में हंगामी इजलास, इंसानी बहरान और मुश्किलात से निमटने में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की मदद का जायजा। अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान पर बिल पेश, अफगानिस्तान में तालिबान की हिमायत और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और मास्को में ईरान के महकमे एटमी तवानाई के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेहरान मास्को ताउन के नए खतूत और बुनियादों पर उस्तवार होने का ऐलान। लीजिए अब खबरें तफसील से मुलाहजा फरमाइए। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान खुराक जैसे बुनियादी ज़रूरत के बहरान से दोचार है, लेकिन इस्लामाबाद को बैन अल-अक़वामी सतह पर तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए बगैर काबुल की मदद में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान के वजीर इक्तसादी उमूर उमर अयूब खान की सरबराही में होने वाले इजलास में अफगानिस्तान की नई तालिबान इंतजामिया की मदद के लिए मुख्तलिफ रास्तों का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ इक्तसादी ताउन पर तबादला ख्याल के लिए बुलाए गए इजलास में वजीर कौमी गजाई तहफ़ और तहकीक सैद फख्र इमाम, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकिर, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथार्टी वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजलास के शुरका को बताया गया कि अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अमरीकी अफवाज के इनखला के फौरन बाद तकनीकी और मालियाती माहरीन के बड़े पैमाने पर मुल्क से चले जाने से पैदा होने वाला खला है। इजलास में कहा गया है कि मुख्तलिफ शोबों के माहरीन के बैरून मुल्क चले जाने से अफगानिस्तान के बड़े इदारों, खासतौर पर तकनीकी और मालियाती नौयत के इदारों को बिजली, तिब्बी और माली सहूलियात जैसी ज़रूरी खिदमात फराहम करने में नातवानी का सामना है। اجلاس میں افغانستان سے بینکاری شعبے کے عملے لانے اور ان کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ماہرین کے ذریعے کریش ٹریننگ کورسز کے انتظام پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ افغان مرکزی بینک اہلیت سے محروم ہے اور اسے مالیاتی انتظامات کے لیے فوری طور پر تنظیم نو اور صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ وابڈا کی انتظامیہ پاور سیکٹر ٹیموں کی صلاحیت بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے، کیونکہ بجلی کے بریک ڈاؤن کے نتیجے میں دارالحکومت کابل جیسے بڑے شہروں میں پانی کی فراہمی اور صحت کی سہولیات میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جاری ایک بیان کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے وفاقی وزیر اقتصادی امور عمر ایوب خان نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں باہمی اقتصادی معاونت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں میں 14,83,50,000 ڈالر کی لاگت کے 20 منصوبے شروع کر دیے ہیں، جبکہ افغانستان میں 22,18,30,000 ڈالر کے 9 دیگر منصوبوں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ امریکی سینٹ میں افغانستان پر بل پیش کر دیا گیا۔ 22 ریپبلکن سینیٹروں کی طرف سے پیش کیے گئے اس بل میں کہا گیا ہے کہ طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والی ریاستوں اور غیر ریاستی عناصر کی نشاندہی کی جائے۔ امریکی سینٹ میں پیش کیے گئے اس بل میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے دوحہ معاہدے کی شرائط پوری نہیں کی، بنابراین بل پاس ہونے کے 3 ماہ کے اندر افغانستان پر رپورٹ پیش کی جائے۔ بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے تسلط کے 20 برس کے دوران طالبان کی حمایت، اگست کے وسط میں کابل پر قبضہ کرنے میں عسکریت پسندوں کی مدد اور وادی پنشیر پر حملے کی حمایت کس نے کی، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ بل میں افغانستان پر خصوصی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر طالبان پر پابندیاں لگائی جائیں اور افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے سینئر عہدیداروں نے افغانستان کے بارے میں ملک کے صدر کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کانگریس کو بتایا کہ افغان فوج کی اچانک پسپائی سے پینٹاگون مشکل میں پڑ گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے افغانستان میں امریکہ کی طویل جنگ کے دوران بدعنوانیوں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع لائڈ آسٹن نے سینٹ کی آرمیڈ سروس کمیٹی کو بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ افغان فوج کئی جگہ ایک فائر کیے بغیر پسپا ہو گئی، جس سے وہ حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ دعوے کرنا بددیانتی ہوگی۔ لوئڈ آسٹن نے یہ بات افغانستان میں جنگ کے خاتمے پر پیدا ہونے والی افراتفری سے متعلق 2 روزہ اجلاس کے آغاز پر کہی۔ انہوں نے اس اجلاس میں افغان جنگ کے دوران امریکی فوجیوں اور شہریوں کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کا اعتراف کیا۔ سینٹ کی آرمیڈ سروس کمیٹی میں شامل ریپبلکن کے سینئر رہنما سینیٹر جیمس انہوف نے افغانستان سے سراسیمگی کے ساتھ انخلا پر مبنی بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا۔ خیال رہے کہ صدر بائیڈن نے افغانستان سے اپنے شرمناک اور ذلت آمیز انخلا کو افغان جنگ کے خاتمے اور بڑی کامیابی سے تعبیر کیا تھا۔ ایران کی انجمن ہلال احمر نے افغانستان کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیوز ایجنسی اسنا سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی انجمن ہلال احمر کے سربراہ کریم ہمتی کا کہنا تھا کہ ہمارا ادارہ افغان شہریوں کے لیے مشترکہ سرحدوں پر خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے افغان مہاجرین کی آمد کے فوراً بعد انجمن ہلال احمر اور متعلقہ ایرانی اداروں نے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا تھا۔ ایران کی انجمن ہلال احمر کے سربراہ نے بڑی تعداد میں خیمے اور دیگر امدادی سامان، جن میں کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں بھی شامل ہیں، سرحدی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہونے والے افغان شہریوں کو، جن میں فوجی اور سیکورٹی اہلکار بھی شامل تھے، ہلال احمر کی جانب سے تیار کیے جانے والے عارضی کیمپوں میں رکھا گیا تھا اور بعد ازاں متعلقہ اداروں کی ثوابدید کے مطابق واپس افغانستان روانہ کر دیا گیا۔ ایران کی انجمن ہلال احمر کے سربراہ نے مزید کہا کہ ایران افغان سرحد پر معمول کی سرگرمیاں بھی بدستور جاری ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے حکم کے ذریعے ڈاکٹر پیمان جبلی کو قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری کیے جانے والے حکم تقرری میں آیا ہے کہ قومی نشریات ادارہ آئی آر آئی بی عوامی شعور اور آگاہی کی سطح کو بلند کرنے والی ایک یونیورسٹی نیز تحریف و فتنہ پروری کی مخاصمانہ موجوں کے مقابلے میں ایک فصیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے حکم نامے میں سپگدوش ہو جانے والے سربراہ علی اصغری کی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے ڈاکٹر پیمان جبلی کی کامیابی کے لیے دعا کی ہے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر پیمان جبلی اس وقت آئی آر آئی بی کی عالمی سروس کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے تہران ماسکو ایٹمی تعاون کو جدید خطوط اور بنیادوں پر استوار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے دورے روس کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ تہران اور ماسکو نے مذاکرات کے نئے دور میں جدید میکنزم کی تیاری پر اتفاق کیا ہے تاکہ دو طرفہ تعاون کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی رفتار تیز کی جا سکے۔ محمد اسلامی نے اپنے روسی ہم منصب الیکسی لخاچیف کے ساتھ بات چیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں اور پروگراموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ایران روس مشترکہ ایٹمی منصوبوں کی جانب اشارہ اور خاص طور سے بوشہر کے ایٹمی بجلی گھر کے ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ اس بارے میں تفصیل سے بات چیت کی ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ فریقین نے ایٹمی بجلی گھر کے منصوبے کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی اور روسی ادارے روس ایٹم کے سربراہ الیکسی لخاچیف نے منگل کی شام ماسکو میں ایک دوسرے سے ملاقات اور ایٹمی شعبے میں پرام تعاون کو فروغ دینے کی راہوں کا جائزہ لیا تھا۔ ایرانی اور روسی عہدیدار کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں ماسکو میں متعین ایران کے سفیر کاظم جلالی بھی شریک تھے۔ فریقین نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران روس تعلقات اسٹریٹیجک ہیں اور دونوں ممالک مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کر رہے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ پرامن ایٹمی شعبے میں باہمی تعاون کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے میدان میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہے گا، جبکہ ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کے منصوبوں میں بھی تہران اور ماسکو کے درمیان تعاون مزید فروغ پائے گا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے شام کے سیکورٹی اور سیاسی حالات کے بارے میں سلامتی کونسل میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو شام کے اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت کے خلاف جارحیتوں کا سلسلہ فوراً بند کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اجلاس میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ شام کے اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت کے خلاف اسرائیلی جارحیتیں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں، کہا کہ صہیونی حکومت کے دشمنانہ اقدامات علاقائی و عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اس اجلاس میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام دہشت گردوں کے خلاف جد و جہد مسلسل جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی موجودگی اور مجرمانہ سرگرمیاں شام کی سیکیورٹی اور ارضی سالمیت نیز علاقائی و عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ایران شام میں علیحدگی پسندانہ اور ناجائز خود سرانہ اقدامات کو مسترد اور ان کی حمایت کی مذمت کرتا ہے۔ مجید تخت روانچی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ شام کی تعمیر نو اور پناہ گزینوں مہاجرین کی شام واپسی ایک ساتھ انجام پانا چاہیے، کہا کہ ایران قرارداد 2585 کی یاد دہانی کو ضروری سمجھتا ہے کہ جس کے مطابق سلامتی کونسل نے تمام رکن ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ شام کے عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عملی قدم اٹھائے۔ اس اجلاس میں اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے شام کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کی کوششوں اور شام کی آئینی کمیٹی کے کاموں کو آسان بنانے کے لیے حکومت شام کے اشتراک عمل و تعاون کی ایک بار پھر حمایت کا اعلان کیا اور یاد دہانی کرائی کہ اس کمیٹی کو چاہیے کہ کسی بھی قسم کی مداخلت اور بیرونی دباؤ کے بغیر اپنا کام جاری رکھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ شام کے خلاف یک طرفہ پابندیاں منسوخ ہونا چاہیے، اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے شام کی عرضی سالمیت اور اس ملک کے عوام اور حکومت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ شام کے وزیر خارجہ مقداد فیصل مقداد نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک شام کا بائیکاٹ اور پابندیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور رائے عامہ کے سامنے اس غیر انسانی اقدام کو پیش کیا جانا چاہیے۔ فیصل مقداد نے مزید کہا کہ شام کے اقتصادی محاصرے کے اس ملک کے عوام کے لیے بڑے پیمانے پر المناک نتائج سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے باعث اس ملک کے عوام کو مختلف میدانوں میں گوناگون مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دمشق نے ہمیشہ دنیا کے مختلف علاقوں میں امن و استحکام قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہا کہ شام اس وقت تکفیری دہشت گردوں کی مچائی ہوئی تباہی و بربادی کے بعد ملک کی تعمیر نو میں مصروف ہے۔ فیصل مقداد نے اس سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں بھی دمشق کے سلسلے میں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گردوں کے وجود سے شام کا چپا چپا پاک کرنے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔
جی ہاں سامعین، آپ نے شام کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائی۔ اور سامعین، ہندوستان کی ریاست پنجاب میں حکمراں جماعت کانگریس کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان کی ریاست پنجاب میں حکمراں کانگریس کی مشکلیں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے باوجود ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ کیپٹن امریندر سنگھ کے استعفے اور چرنجیت سنگھ چنی کو وزیر اعلیٰ منتخب کیے جانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اب کانگریس کے داخلی اختلافات ختم ہو جائیں گے، لیکن ریاست کی حکمراں کانگریس ایک بار پھر اس وقت بحران میں گھر گئی جب کانگریس کے ریاستی صدر نوجوت سنگھ سدھو نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ اور کرکٹر سے سیاست داں بنے نوجوت سنگھ سدھو کے اختلافات کانگریس کے لیے سر درد بن رہے تھے۔ پارٹی ہائی کمان کے حکم پر امریندر سنگھ مستعفی ہوئے اور نوجوت سنگھ سدھو کے قریبی سمجھے جانے والے دلت لیڈر چرنجیت سنگھ چنی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کی ذمہ داری سونپی گئی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے کچھ لیڈروں کو ریاستی کابینہ میں شامل کیے جانے پر نوجوت سنگھ سدھو نے بطور احتجاج یہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی کو بھیج دیا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا کہ وہ پنجاب کے مستقبل اور پنجاب کی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پنجاب اسمبلی انتخابات سے کچھ مہینے پہلے سدھو کے استعفے کو کانگریس کے لیے ایک بڑا جھٹکا سمجھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق چرنجیت سنگھ چنی کی کابینہ میں حالیہ توسیع اور رد بدل کو لے کر سدھو ناراض تھے اور ان کا کہنا تھا کہ بعض تقرریوں میں انہیں پوری طرح نظر انداز کیا گیا اور ان سے کوئی صلاح و مشورہ نہیں کیا گیا۔ سدھو کے استعفے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جہاں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے انہیں غیر مستحکم ارادوں والا بتایا، وہیں شرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے انہیں مس گائیڈڈ میزائل بتایا جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ بی جے پی کے لیڈر اور مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے بھی کہا کہ کانگریس بکھر رہی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
مزید خبریں۔ سہنی حکومت کی فوج کی فضائیہ کے کمانڈر گلاداد بیران نے فلسطینی استقامت کے میزائلی حملوں کے مقابلے میں اپنے میزائلی دفاعی سسٹم کے کمزور ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ سہنی فضائیہ کے کمانڈر گلعاد بیران نے کہا ہے کہ اسرائیل کے موجودہ میزائلی دفاعی سسٹم میں کچھ کمزور پہلو موجود ہیں اور وہ تمام خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سینی فوج کی فضائیہ کے کمانڈر نے حالیہ غزہ جنگ میں شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ فلسطینی گروہوں کی جانب سے فائر ہونے والے میزائلوں کی کوئی راہ حل نہیں ہے۔ سینی حکومت کا میزائلی دفاعی سسٹم آئرن ڈوم فلسطینی استقامت کے میزائلوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے میں ناکام رہا ہے اور سینی اب تک اس کی کوئی راہ حل تلاش نہیں کر سکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی استقامتی محاذ کے ایسے میزائل ہیں جو آئرن ڈوم کو چمکا دینے میں کامیاب رہے ہیں اور ان کی تباہی پھیلانے کی صلاحیت سینیوں کے اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔ چین نے ایک عسکری نمائش کے دوران جدید ترین الیکٹرانک وائر فیئر کی نمائش کی ہے۔ امریکہ اور تائیوان سے کشیدگی کے درمیان منعقد ہونے والی اس عسکری نمائش میں چین نے جدید ترین ڈرون طیارے اور الیکٹرانک جنگ کے لیے تیار کیے جانے والے نئے ہوائی جہاز نمائش کے لیے پیش کیے ہیں۔ چین کے تیار کردہ وی ڈبلیو زیڈ نامی عظیم الجثہ ڈرون طیارے اور اسی طرح سی ایچ چھ نامی جاسوسی طیارے کو انتہائی اہم عسکری پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں طیارے سمندری گشت اور نگرانی کے علاوہ دشمن کے اہداف پر حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لڑاکا طیاروں کی تیاری کے میدان میں بھی چین نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور ڈی سکسٹین نامی لڑاکا طیارہ نمائش کے لیے پیش کیا ہے جو دشمن کے جہازوں کی کمیونیکیشن اور ریڈار سسٹموں کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ آکاؤس کے نام سے مشہور امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے معاہدے کا جائزہ لینا انتہائی پیچیدہ اور دشوار امر ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اگرچہ یہ معاہدے پیچیدہ ضرور ہیں مگر بقول ان کے مینج کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے سربراہوں نے حال ہی میں بحر ہند اور بحر الکاہل کے علاقے کے حوالے سے سفارتی، سیکورٹی اور عسکری سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ایٹمی آبدوزوں کی تیاری میں آسٹریلیا کی مدد کی جائے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا اور افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بارے میں امریکی حلقوں میں سخت اختلافات کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں اور امریکی سینٹ میں بھی کوئی قرارداد پیش کی گئی ہے اور افغانستان کا موضوع وہاں جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ اختلافات کس نوعیت کے ہیں اور اس کے عالمی اور علاقائی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے جو زبان زد خاص و عام ہے اور لوگ اس کو اکثر بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹیم شکست کھاتی ہے تو کھلاڑی جو ہیں وہ شکست خوردہ ٹیم آپس میں الجھ پڑتی ہے۔
الجھ پڑتے ہیں، جی بالکل ایسا ہی۔
تو وہ اس وقت سپورٹ مین اسپرٹ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اس شکست کی وجہ سے جس ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ پھر الزامات لگاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم اگر یہ نہ کرتے تو یہ ہوتا۔ تو اب بالکل یہی صورت حال جو ہے وہ امریکی اداروں میں ہے اور وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ اختلاف جو ہے وہ وزارت دفاع کہیں، وزارت جنگ کہیں یا پینٹاگون کہیں اور وائٹ ہاؤس، یعنی ان دو کے درمیان جو ہیں اس وقت اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور بالخصوص جو ابھی امریکی سینٹ کی جو آرمڈ سروسز کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس کے اندر وزیر دفاع اور سینٹ کام کے کمانڈر اور چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف سٹاف یہ تینوں حاضر تھے اور تینوں سے جس انداز سے تند و تیز سوالات ہوئے اور جس انداز سے انہوں نے سینٹ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی, یعنی سینٹ کی اس آرمڈ سروسز کمیٹی کو, اس سے اندر کی کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں کہ اندر کیا ہوتا رہا ہے اس دوران. ہمیں تو ظاہراً جو چیزیں معلوم ہوئیں کہ جناب امریکہ نے فیصلہ کیا اور انخلا ہو گیا, اور انخلا کے بعد کی یہ مشکلات ہیں, اور پھر افغانستان کی فوج جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکی, لیکن اندر صورتحال یہ تھی کہ فیصلہ کرتے وقت بھی اختلافات تھے بہرحال پینٹاگان اور وائٹ ہاؤس کے درمیان. پینٹاگان کا موقف یہ تھا, یہ ٹرمپ کے زمانے سے تھا, جب ٹرمپ نے اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی پینٹاگان مخالف تھا کہ انخلا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس وقت بھی ٹرمپ نے بہرحال چونکہ آخری فیصلہ تو پریزیڈنٹ کو ہوتا ہے تو اس فیصلے کو مان لیا گیا, لیکن بعد میں یہ تھا کہ جب اس کو عملی شکل دی جائے گی تو اس کا پروسیس کچھ اور انداز سے ہوگا. مثلا آرمڈ سروسز کہہ لیں یا پینٹاگان کہیں, ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں جنرل مارک ملی جو ہیں, جو اس وقت چیف آف جوائنٹ کہہ سکتے ہیں یا آرمی چیف کہہ سکتے ہیں, ان کا یہ موقف تھا کہ کم از کم 2500 کے رینج میں امریکی فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں باقی رہنے چاہیے, تاکہ جب انخلا ہو تو یہ 2500 فوجی اپنا کوئی رول پلے کر سکیں. لیکن عملاً کیا ہوا کہ جب انخلا ہوا تو سب کے سب امریکی فوجیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. اب اس پہ اختلاف تھا, اب جو سینٹ کے اندر بھی جو بات ہوئی یا کمیٹی کے اندر جو اجلاس ہوا اس کے اندر بھی یہی بات چلی کہ بھئی ہم تو کہتے تھے کہ آپ 2500 رہنے دیں, اگر وہ 2500 فوجی رہ جاتے تو یہ مشکل پیش نہ آتی, اور جس انداز سے انخلا ہوا اور جس انداز سے امریکی ساکھ کو نقصان پہنچا تو یہ صورتحال پیش نہ آتی. لیکن چونکہ وائٹ ہاؤس نے فیصلہ کیا اور وائٹ ہاؤس کے فیصلے کی روشنی میں, چونکہ وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں جن ساکی, ان سے بھی جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے اس سے سینٹ کے اس سے پہلے کہ آپ نے کیوں اس انداز سے انخلا کیا کہ امریکی ساکھ کو نقصان پہنچا, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے یہ فوجی کے جو پینٹاگان کا مشورہ تھا 2500 اگر وہاں پہ ہم رہنے دیتے تو یہ طالبان کے ساتھ ہماری ایک جنگ شروع ہو جاتی, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ طالبان سے الجھ جائیں اور ہم ایک نئی جنگ میں شریک ہو جائیں. لہٰذا یہاں سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس مسئلے پہ تمام ادارے جو امریکہ کے تھے وہ ایک پیج پہ نہیں تھے. اگر ایک پیج پہ ہوتے تو اول تو خود اس سینٹ کی اس کمیٹی کے اندر سوال و جوابات نہ ہوتے, دوسرے یہ ہے کہ خود وائٹ ہاؤس اور پینٹاگان کا ایک موقف ہوتا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے موقف میں واضح طور پہ فرق نظر آ رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ سینٹ کے اندر بھی اپوزیشن کے بھی اور حکومت دونوں کے جو اراکین ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس سے امریکی ساکھ کو نقصان ہوا ہے. مثلاً اب آپ جنرل مارک ملی جو ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ وہاں پہ القاعدہ مزید مضبوط ہوگی, طالبان اور القاعدہ کے تعلقات رہیں گے اور دہشت گردی بھی وہاں پہ بڑھتی رہے گی. یعنی وہاں کا آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے, یعنی خود یہ ایک نتیجہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا وہ غلط ہے. یعنی اگر جن چیزوں کو روکنے کے لیے وہ گئے تھے 20 سال کے بعد بھی اگر وہ اس نتیجے پہ ہیں کہ اب بھی صورتحال ویسی کی ویسی ہے, ویسی القاعدہ ہے, ویسے ہی طالبان ہیں, ویسے ہی دہشت گردی ہے, ویسے ہی امریکہ مخالفت ہے, تو پھر کیا ہوا؟ 20 سال کا تو نتیجہ 0 ثابت ہوا. تو ایک واضح جو بڑی اس میں کھل کے سامنے آئی وہ یہی تھی کہ امریکی ساکھ کو نقصان پہنچا. مثلاً ایک اور چیز جو خود جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں مکنزی, ہم سینٹ کام تو نہیں کہتے, ہم تو ان کو دہشت گرد کہتے ہیں کہ جو اس پورے خطے کے اندر ایک دہشت گرد فوجی ہیں اور فوجی امریکی فوجی لباس میں جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ آپ کا دوحہ معاہدہ ہی صحیح نہیں تھا. دوحہ معاہدہ کرنے کے بعد وہاں کی جو افغان ریگولر فوج تھی اس کا تو مورال وہیں پہ ختم ہو گیا. جب آپ نے حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر ڈائریکٹ طالبان سے مذاکرات کیے, ڈائریکٹ معاہدہ کر لیا, اور اس میں اشرف غنی اور اس کی ٹیم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاہدہ کیا ہے, معاہدے کی شکوں کا علم نہیں تھا, اب یہ وہ چیزیں تو نہیں ہیں نا کہ جو بس اجلاس کے اندر ہی رہ گئیں اور دوحہ کے اندر رہ گئیں. اس کا جو رد عمل افغانستان کے اندر آیا وہ فورسز تک پہنچا, افغان فوج کے اندر پہنچا. تو افغان فوج بقول امریکی جنرل کے کہ اسی وقت ہی ہمت ہار چکی تھی, اسی وقت ہی اس کا مورال اپ ڈاؤن ہو چکا تھا. تو لہذا جس فورس کا مورال ڈاؤن ہو, جس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو اور اس کے سامنے کوئی واضح افق بھی نہ ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے, تو وہ کہاں پہ قیام کر سکتی ہے, وہ کہاں پہ لڑ سکتی ہے؟
صاحب ایک بڑی اچھی آپ گفتگو چل رہی ہے. میں ایک سوال جو عام لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے, اور امریکہ نے بڑی محنت کی مثلاً اس پورے سناریو کو منظم کرنے کے لیے, وہ دوحہ مذاکراتی جو ہے وہ قرار پاتے ہیں محور. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوحہ مذاکرات کے تحت جو ہے وہ طالبان نے جو ہے وہ یہ تمام اقدامات انجام دیے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ یہ کہتا ہے کہ طالبان نے معاہدہ توڑا ہے, تو یہ جو توڑنے کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
اس کو طالبان تو مانتے نہیں ہے کہ ہم نے توڑا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا ہم نے اس معاہدے کے مطابق کیا, امریکہ نے انخلاء کرنا تھا اس کا انخلاء ہوا, اور مقررہ تاریخ سے انہوں نے مئی میں ہونا تھا, مئی کے بجائے وہ اگست میں ہوا. تو اس لحاظ سے وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ نے اس میں ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں اور تاخیری حربے استعمال کیے ہیں, جبکہ امریکن کا یہ کہنا ہے کہ وہ محاصرے کی حد تک تھے لیکن کابل کے اندر آ کے انہیں حکومتی معاملات ابھی اپنے ہاتھوں میں نہیں لینے چاہیے تھے. لیے تو معاہدہ آج تک وہ اس معاہدے کو بھی تو سامنے نہیں لایا گیا نا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ
یہ بڑا اہم نقطہ ہے
اور اس معاہدے کے کچھ نکات بھی نہ میڈیا کو پتہ ہیں, نہ اشرف غنی جو اس وقت وہاں کا صدر تھا, اور نہ ہی ان ہمسایہ ممالک کو کہ جو بہت قریب سمجھے جاتے ہیں طالبان کے. اب بھی وہ معاہدہ ایک جو ہے ایک خفیہ ڈاکومنٹ کی طرح ہے. اب اس میں کس چیز کی مخالفت کی ہے؟ اب بظاہر تو یہ انخلاء تھا, انخلاء ہو گیا, اور طالبان سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ امریکیوں کو وہ نہیں ماریں گے, انہوں نے نہیں مارا. یعنی کوئی امریکی جو ہے وہ طالبان کے ہاتھوں تو نہیں مارا جب سے دوحہ معاہدہ ہوا. تو اس لحاظ سے تو بظاہر کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس دوحہ معاہدے کی شکے ہمارے پاس نہیں ہیں ہم, لہٰذا اس کا جواب بھی 100% نہیں دے سکتے کہ کون سی شک کی مخالفت ہوئی ہے.
اس کو سازشی معاہدہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
نہیں, دیکھیں سازشی امریکی زاویہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو انہوں نے خود افغانستان کے اندر ایک نئی جنگ کی داغ بیل ڈالی. بھئی آپ ایک طرف ایک حکومت وہاں پہ موجود ہے, بظاہر وہ منتخب ہو کے آئی ہے اور اس کو آپ خود تسلیم بھی کر رہے ہیں, عالمی ادارے بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشن میں وہ نمائندگی کر رہا ہے افغانستان کی حکومت, اور آپ اس کو اعتماد میں لیے بغیر جب کوئی معاہدہ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اہداف جو ہیں وہ کھلے اور واضح اہداف نہیں ہے, آپ کے کوئی انڈر ٹیبل کچھ اور چیز ڈیل ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ساز باز مذاکرات ہیں, ان کے خود امریکی اپنے مفادات چاہ رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اشرف غنی کو قربانی کا بکرا بنایا ہے. یعنی جب آپ نے ایک بنی بنائی حکومت کو جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے اس کو آپ نے عین جو ہے وہ مذاکرات کے اندر اہمیت نہ دے کے اس کو تو آپ نے ذبح کر دیا. اب اس کے بعد وہ حلقے جو 20 سال کے دوران امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے, یعنی ان 20 سالوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ حکومتی آپ افراد کہیں, وہاں کے مختلف طبقات کہیں, مختلف زبانوں کے لوگ کہیں, مختلف علاقوں کے لوگ کہیں, انہوں نے بالآخر 20 سال امریکہ کا ساتھ دیا ہے. اب آپ نے ان کو ایک دم جسے کہتے ہیں نا وہ مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے پھینک دیا, تو اس کو تو کوئی بھی انصاف پسند نہیں کہے گا کہ آپ نے اپنے اتحادیوں کا ساتھ دیا. اسی وجہ سے اب بھی امریکی وزیر دفاع کا جو بیان ہے اسی سینٹ کمیٹی کے اندر, اس نے اس چیز کو کوشش کی ہے کہ یہ تاثر جائے کہ نہیں ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ اسے یقین ہے کہ تمام اتحادیوں کے اندر ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے, ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ تو اپنے اتحادیوں کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں. تو اب وہ اپنے بیانات کے لحاظ سے, سیاسی بیانات سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اتحادیوں کے ساتھ آخر تک کھڑے رہیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مذاکرات کا سلسلہ ہو یا اس کے بعد انخلاء کا سلسلہ ہو, پھر اس کے بعد اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں امریکہ ہم سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ سازش کے تحت افغانستان کو ایک اور دلدل میں دھکیلنے کے اس میں چکر میں ہے, اور یقیناً وہ اس سے اپنے جو اس کے مضموم اداف ہیں وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے
جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ساتھ ہی ساتھ اب وہ لوگ ممالک کے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں ان پر بھی پابندیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال انشاءاللہ اس موضوع پہ آئندہ بھی آپ سے گفتگو جاری و ساری رہے گی. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں سات مہر، 22 سفر المظفر اور 29 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. بائیس سفر سن 629 ہجری قمری کو علم حدیث کے ماہر ابن نقطہ کا بغداد میں انتقال ہوا. انہیں بچپن سے ہی حدیث میں دلچسپی تھی اور احادیث جمع کرنے کے لیے انہوں نے متعدد علاقوں کا سفر کیا. اس مقصد کے تحت انہوں نے شام، مصر اور خراسان کا سفر کیا اور احادیث جمع کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد بھی تیار کی. ان کے شاگردوں میں ابن عساکر خاص طور سے قابل ذکر ہیں. ابن نقطہ کی اہم کتابوں میں الاستدراک خصوصاً قابل ذکر ہے. انتیس ستمبر سن 1547 عیسوی کو اسپین کے مشہور ادیب، ناول نگار، شاعر اور ڈرامہ نگار میگوئل ڈے سروانتس پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم میڈرڈ میں حاصل کی اور 21 برس کی عمر میں ان کی کچھ نظمیں شائع ہوئیں. وہ جوانی میں ہی اسپین کی بحری فوج میں شامل ہو گئے تھے. سن 1571 میں لیپانٹو کی لڑائی میں وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کا بایاں بازو تقریباً ناکارہ ہو گیا. بعد میں بحری قزاقوں نے انہیں اغوا کر کے 5 سال تک غلام بنائے رکھا. سروانتس نے سن 1605 میں اپنی معرکۃ العرا کتاب ڈون کیشوٹ تحریر کی، جس نے انہیں شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا. سن 1616 میں ان کا انتقال ہو گیا. بائیس سفر سن 1226 ہجری قمری کو میرزا محمد باقر خانساری خانسار میں پیدا ہوئے. میرزا محمد باقر بن میرزا زین العابدین خانساری 13ویں اور 14ویں صدی ہجری قمری کے عظیم علماء کی صف میں شامل ہیں. وہ فقیہ اصولی، محدث رجالی اور ممتاز محقق و ادیب تھے اور اصفہان میں لوگوں کی علمی و مذہبی قیادت کرتے تھے. شیخ الشریعہ اصفہانی سید ابو تراب خانساری اور سید محمد کاظم یزدی سمیت بہت سے فضلاء نے ان کے درس سے استفادہ کیا ہے. آپ کی تالیفات میں احسن العطیہ، حاشیہ شرح لما، قرۃ العین اور روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات خاص طور سے قابل ذکر ہیں. انتیس ستمبر سن 1869 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر نواب مصطفیٰ خان شیفتا کا انتقال ہوا. وہ سن 1806 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے. شیفتا کی تعلیم و تربیت نہایت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی. انہوں نے فن تجوید، حدیث اور دیگر علوم دہلی کے ممتاز ترین اساتذہ سے سیکھے. سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مجاہدین کی پشت پناہی کرنے والے افراد کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو شیفتا بھی مجرم گردانے گئے. ان پر مقدمہ چلا، جائیداد ضبط ہو گئی اور سزائے قید سنائی گئی، لیکن بعد میں رہائی مل گئی. نواب مصطفیٰ خان شیفتا اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے. اردو میں شیفتا اور فارسی میں حسرت تخلص کرتے تھے. شروع میں مومن خاں مومن کے شاگرد تھے، پھر غالب کو کلام دکھانے لگے۔ شیفتہ اچھے شاعر ہی نہیں بلکہ ان کی سخن فہمی کی بھی بڑی دھوم تھی۔ ستمبر 1901 کو اٹلی کے معروف ماہر طبیعیات اینریکو فرمی روم میں پیدا ہوئے۔ طبیعیات میں ان کا ذوق و شوق بچپن میں ہی ظاہر ہو چکا تھا۔ انہوں نے جرمنی اور اٹلی میں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 25 سال کی عمر میں گیسوں کے ذرات میں تحرک کا نظریہ پیش کیا۔ اینریکو فرمی پہلے شخص تھے جنہوں نے ایٹمی عناصر کے تغیرات پر کام کیا۔ ان کا 1954 میں انتقال ہو گیا۔ ستمبر 1902 کو فرانسیسی مصنف ایمیل زولا کا انتقال ہوا۔ وہ 1840 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی زندگی پیرس میں گزری اور انہیں پوری زندگی مشکلات کا سامنا رہا۔ ایمیل زولا متعدد کتابیں ضبط تحریر میں لائے۔ ان کی پہلی کتاب کا نام گدڑی پوش لڑکی ہے۔ سات مہر 1360 ہجری شمسی کو ایران کے ایک فعال اور مجاہد عالم دین حجت الاسلام سید عبدالکریم ہاشمی نژاد عالمی سامراج کے ایک زرخرید ایجنٹ کے ذریعے شہید کر دیے گئے۔ وہ 1312 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے اور 14 سال کی عمر سے علم دین کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء اور مراجع دین سے کسب فیض کیا۔ حجت الاسلام ہاشمی نژاد علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاہی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کے جہاد اور انقلابی تحریکوں میں بھی مجاہدین کی پہلی صف میں رہے۔ اس سلسلے میں وہ جیل بھی گئے اور بہت سی تکالیف برداشت کی۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنی تقاریر کے ذریعے اسلامی معاشرے کو اعلیٰ اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامی نبیہ پروگرام یادوں کے جڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان سے، جس نے ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ کی ایک خبر لگائی ہے۔ خبر کچھ یوں ہے: کیمرہ لگانے کی اجازت دیں تاکہ ہمیں ایک بار پھر دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی۔ گزشتہ 23 جون کو تہران سے 40 کلومیٹر دوری پر واقع کرج شہر میں تسا کمپنی پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، جہاں سینٹریفیوج کے پرزے بنائے جاتے تھے۔ ایران نے فوری طور پر اس کا اعلان کیا، اور اب ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی نے اسی مرکز میں ایک بار پھر اپنے کیمرے نصب کرنے کا مطالبہ کیا، اور اسے 18 دن قبل رافائل گروسی کے تہران میں ملاقات میں طے ہونے والے ایجنڈے کے مطابق قرار دیا۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا اجازت دے کر دوبارہ دہشت گردی کی راہ ہموار کروائیں۔ قبل ذکر ہے کہ ایران نے گزشتہ دو دہائیوں میں متعدد بار عالمی جوہری ادارے سے خفیہ معلومات کے لیک ہو جانے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے، جو ماسکو کے دورے پر ہیں، آئی اے اے کی اس درخواست پر امریکہ کے رد عمل کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس بات کا حق نہیں کہ ایران کی عظیم قوم سے اس لب و لہجے میں گفتگو کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اب تک کے اقدامات اس کی ذمہ داریوں سے بڑھ کر انجام دیے ہیں اور آئی اے اے کے ساتھ کرج تنصیبات کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ سمیع روزنامہ القدس العربی نے لکھا ہے، مائیک پومپیو وکی لیکس کے بانی کو اغوا اور قتل کرنا چاہتے تھے۔ برطانوی صحافی جولین برگر نے اپنے تازہ مضمون میں بتایا کہ ٹرمپ دور حکومت میں سی آئی اے کے اعلیٰ عہدیدار وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو اغوا کرنے، حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے کی سازش رچ رہے تھے۔ یہ سن 2017 کی بات ہے جب جولین نے ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ حاصل کر رکھی تھی۔ مائیک پومپیو نے، جو اس وقت والٹ 7 نام کے جاسوسی سسٹم کا پردہ فاش ہونے سے خار کھائے بیٹھے تھے، اس بات کی تجویز دی۔ والٹ 7 ایک خفیہ جاسوسی سسٹم تھا جس کے منظر عام پر آنے سے سی آئی اے کو تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جولین برگر نے ٹرمپ حکومت کے قومی سلامتی کے عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پومپیو اور سی آئی اے کی لیڈرشپ اس واقعے سے اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ وہ بس قتل اور خون خرابے کا ہی سوچ رہے تھے۔ اس ذریعے نے بتایا کہ جولین کو قتل کرنے کے لیے متعدد منصوبوں کا جائزہ لیا گیا تھا اور اس کے لیے تمام اخلاقی اور قانونی اصولوں کو نظر انداز کرنے کی بات بھی کی گئی تھی۔ واحد مسئلہ جس سے پومپیو خوفزدہ تھے وہ تھا عالمی سطح کا رد عمل۔ اور سامعین، روزنامہ دنیا جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے، اس نے خبر لگائی ہے، میرٹ پہ کیس چلا تو شہباز شریف 6 ماہ میں 25 سال کے لیے جیل جائیں گے، فواد چودھری۔ اخبار لکھتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کی برطانوی عدالت سے رہائی کے معاملے پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام شریف فیملی سے پیسوں کی وصولی چاہتے ہیں۔ برطانوی عدالت سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بریت سے متعلق فیصلے پر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مشیر براہ داخلہ شہزاد اکبر نے تفصیلی پریس کانفرنس کی۔ عدالتی فیصلے پر مس فیک رپورٹنگ کرنا بڑا مسئلہ ہے، مس رپورٹنگ پر ہمارا آر آئی یونٹ کیس فائل کرے گا۔ شہباز شریف کا کیس میرٹ کی بنیاد پر اگر روزانہ کیس چلا تو انہیں اگلے 6 ماہ میں کم از کم 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے شہباز شریف کا روزانہ کی بنیاد پر کیس چلے گا۔ لیگی صدر کے کیس میں کبھی ایک کبھی دوسری خبر لگا کر خوشی کے شادیاں نے بچاتے ہیں، سزا سے لڈو بانٹنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ روزنامہ قومی آواز جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے، اس نے سرخی لگائی ہے، دہلی فسادات منصوبہ بند سازش کے تحت انجام دیے گئے دہلی ہائی کورٹ۔ دہلی ہائی کورٹ نے فروری 2020 میں قومی راجدھانی دہلی میں ہونے والے فسادات کے تعلق سے کہا کہ یہ فسادات منصوبہ بند سازش کے تحت انجام دیے گئے۔ عدالت نے کہا کہ فسادات کسی واقعے کے رد عمل میں برپا نہیں ہوئے تھے بلکہ اس کے لیے باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے کہا کہ استغاثہ نے جو ویڈیو فوٹیج پیش کی ہے ان میں مظاہرین کی حرکات واضح طور پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ شہر میں لوگوں کے معمولات زندگی کو متاثر کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کرایا گیا فساد تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ فسادیوں کی جانب سے سی سی ٹی وی کو ناکام بنا دینا شہر میں نظم و نسق کی صورتحال کو بگاڑنے کے لیے کی گئی منصوبہ بند سازش کی تصدیق کرتا ہے۔ دہلی فسادات کے ایک ملزم کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے جسٹس پرساد نے کہا کہ CCTV کیمروں کی منظم توڑ پھوڑ شہر میں امن و امان کو خراب کرنے کی پہلے سے طے شدہ سازش کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ سینکڑوں فسادیوں نے بے رحمی سے لاٹھیوں، ڈنڈوں اور دیگر ہتھیاروں سے پولیس ٹیم پر حملہ کیا تھا۔ اور سمجھ، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ ترانہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام افغانستان اور پاکستان. گزشتہ ہفتے کے دوران سامعین اس پروگرام کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان
گزشتہ ہفتے کے دوران. سامعین ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. افغانستان کی وحدت اسلامی پارٹی کے سربراہ نے اس ملک کی تمام اقلیتوں اور گروہوں پر مشتمل وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے. محمد کریم خلیلی نے افغانستان میں طالبان گروہ کی عبوری حکومت کی تشکیل پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کابینہ ہرگز وسیع البنیاد نہیں, اور یہ طریقہ کار دیگر نسلی گروہوں اور حلقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. افغانستان میں ہزارہ قوم کے معروف سیاسی رہنما نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل کریں, کیونکہ یہ ملت افغانستان کے فائدے میں ہے. محمد کریم خلیلی کی جو افغانستان کی معروف سیاسی شخصیت ہیں کہ یہ تاکید اس ملک میں طالبان کی ایک طرفہ پالیسیوں کے جاری رہنے من جملہ افغانستان کے سیاسی مستقبل میں دیگر اقوام کی عدم شراکت کے بارے میں ایک انتباہ ہے, اور اسی موضوع کو لے کر افغانستان کے مختلف سیاسی گروہوں نے سنجیدہ طریقے سے احتجاج بھی کیا ہے. طالبان نے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے سے چند روز قبل وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کی تمام اقوام من جملہ ازبک تاجک اور ہزارہ پر مشتمل ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیں گے, لیکن طالبان کی جانب سے کابینہ کے اعلان کے بعد یہ بات روشن ہو گئی کہ طالبان نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور کابینہ کے تمام ارکان کو ایک خاص دھڑے کے افراد سے منتخب کیا ہے. ایسی صورتحال میں افغانستان کے تمام قومی قبائلی گروہ طالبان کی نئی حکومت میں اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے ان مجموعی حالات میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے, لیکن طالبان گروہ نے ابھی تک ان کے اس احتجاج پر کوئی توجہ نہیں دی ہے. تاہم یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس گروہ کی جانب سے متعارف کرائی گئی کابینہ کی عبوری نوعیت کے بارے میں طالبان ترجمان کے اظہار خیال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ طالبان اندرونی احتجاج اور بیرونی رد عمل کی وجہ سے افغان کابینہ کے انتخاب کے عمل پر نظر ثانی کی کوشش کریں گے. طالبان کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں مستقل کابینہ کا اعلان کیا جائے گا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے طالبان گروہ موجودہ عبوری کابینہ میں رد و بدل کرنے کے ساتھ اس ملک کی آئندہ حکومت میں دیگر گروہوں کو سیاسی پاور شیئرنگ کا موقع فراہم کرے. حالیہ ہفتوں میں طالبان کے رویے کے پس منظر اور اس گروہ کی پالیسیوں کے حوالے سے افغانستان کے ایک ممتاز ہزارہ سیاسی شخصیت محمد کریم خلیلی نے اس بات پر زور دیا کہ طالبان کو مستقبل میں دیگر نسلی گروہوں کو سائیڈ لائن کرنے کی ایک طرفہ پالیسی سے اجتناب کرنا چاہیے. اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ طالبان نے بارہا وعدہ کیا ہے کہ تمام افغان اقوام پر مشتمل وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیں گے, اس گروہ کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنا اس ملک کے تمام دیگر گروہوں کی جانب سے طالبان کے خلاف شدید احتجاج کا باعث بن سکتا ہے. طالبان حتمی طور پر اپنے وعدوں پر عمل کریں, افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے اپنی یک طرفہ پالیسیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اس ملک میں طویل خانہ جنگی کے بعد تمام اقوام کے نمائندوں پر مشتمل حکومت تشکیل دیں, جس سے افغانستان کی قومی حاکمیت کو تقویت ملے گی. یہ دیکھتے ہوئے کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا اب اس گروہ کا ایک سنگین مطالبہ بن گیا ہے. اس گروہ کی جانب سے دنیا میں جمہوریت کے قبول شدہ اصولوں کے ساتھ تضاد طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے عالمی برادری کے ایک معیار میں تبدیل ہو گیا ہے۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر برائے ثقافت و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے عالمی برادری سے تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر برائے ثقافت و انفارمیشن ٹیکنالوجی ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں افغان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کیے بغیر ہی اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یک طرفہ نقطۂ نگاہ ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ اچھا ہوتا کہ پہلے طالبان حکومت کو تسلیم کیا جاتا، اس کے بعد قانونی طور پر خدشات اس کے ساتھ شیئر کیے جاتے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ان کے نزدیک داعش کے خیالات نفرت انگیز ہیں۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر برائے ثقافت و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ بقول ان کے ماضی میں داعش کے خلاف طالبان کی کاروائیاں مؤثر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان جانتے ہیں کہ داعش کی تکنیک کو کس طرح ناکام بنایا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم کے کردار کی تعریف کی۔ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان ایسے میں سامنے آیا ہے کہ یورپی یونین نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کو شدید خطرات کا سامنا ہے اور افغان لڑکیوں اور خواتین کو تعلیم اور کام سے محروم کرنا انتہائی تشویشناک ہے۔ افغانستان پر طالبان کے تسلط اور محمد اشرف غنی حکومت کے سقوط کے بعد اس گروہ نے بتدریج اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ حکومت کی برقراری اور ایک پائیدار حکومت کی تشکیل میں دیگر ملکوں سے تعاون اور صلاح و مشورہ نہایت ضروری ہے، اور عالمی سیاسی منظرنامے میں کسی ملک کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیے جانے میں یہ امر اہمیت کا حامل ہے۔ طالبان نے افغانستان میں اقتدار میں آنے سے پہلے اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے اور حکومت کے تقاضوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے 15 اگست کو کابل کا کنٹرول حاصل کیا، انہیں آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ وہ اندرونی طور پر ملک کو چلانے کے ذمہ دار ہیں اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے انہیں تسلیم کیا جانا چاہیے، خاص طور پر ایسے میں جبکہ افغان حکومت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ بین الاقوامی مالیاتی امداد کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ طالبان کی جانب سے ملک کا کنٹرول سنبھال لیے جانے کے بعد یورپی یونین کے ارکان سمیت کئی ڈونر ممالک نے دھمکی دی کہ وہ اس امداد کو بند کر دیں گے۔ حالیہ دنوں اور ہفتوں میں طالبان کی طرف سے تعلیم اور دیگر شعبوں سمیت افغان خواتین پر پابندیاں لگانے کے بارے میں کچھ رپورٹوں کے اشاعت کے بعد یورپی یونین نے طالبان کے رہنماؤں کو اس قسم کے فیصلے کرنے کی بابت خبردار کیا ہے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ مغرب نے سیاسی مسائل کو انسانی حقوق بشمول افغان عوام کے لیے انسانی امداد کے مسائل سے جوڑ دیا ہے۔ اس گروہ نے مغرب کے اس رویے کی سخت مخالفت کی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا کہ اگر یورپی یونین طالبان کو تسلیم کرتی ہے تو طالبان افغانستان میں ان کے انسانی حقوق کے خدشات کو دور کر دیں گے۔ اگرچہ طالبان کا اصرار ہے کہ یورپی یونین کو انسانی حقوق کے مسائل کو سیاسی مسائل سے جوڑنا نہیں چاہیے، لیکن ذبیح اللہ مجاہد کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ گروہ بھی مسلسل ہونے والی تنقیدوں کے جال میں پھنس چکا ہے۔ طالبان اگر افغان خواتین کے حقوق کا احترام کرنے کا اپنا وعدہ نبھاتے ہیں تو اس وعدے کی تکمیل کو یورپی یونین کی طرف سے طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم کیے جانے کے مسئلے سے نہ جوڑیں۔ طالبان عالم برادری کے ساتھ اعتماد کی بحالی کی فضا برقرار کرنے سے قبل افغانستان کے سیاسی و نسلی گروہوں اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے پر توجہ دیں، تاکہ 2 دہائیوں سے افغان عوام کے ذہنوں میں اس گروہ کے بارے میں جو تصور ہے وہ زائل ہو سکے۔ سامعین، افغانستان میں انسانی حقوق کمیشن کو طالبان نے تحلیل کر دیا۔ طالبان گروہ کے ایک اعلی عہدیدار نے اعلان کیا کہ افغانستان کا آزاد انسانی حقوق کمیشن تحلیل کر دیا گیا ہے اور اب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے قبل افغانستان کے آزاد انسانی حقوق کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ یہ کمیشن تقریباً گزشتہ ایک مہینے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر رہا ہے کیونکہ طالبان نے ان کے دفاتر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اس کمیشن نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی حقوق خاص طور پر خواتین اور بچوں کی صورتحال کے حوالے سے غیر جانبدارانہ طریقے سے نگرانی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ آزاد انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ میں آیا ہے کہ افغانستان کے شہریوں کو ایک آزاد و مستقل انسانی حقوق کے ادارے کی ضرورت ہے جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کو درج کیا جا سکے۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کے انسانی حقوق کمیشن کی تحلیل ایسی حالت میں انجام پائی ہے کہ گروہ ہر قسم کے تشدد کے مقابلے میں سماجی آزادی اور عوام کے حقوق کے احترام کی بات کر رہا تھا۔ جب سے طالبان نے افغانستان میں حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ افغانستان سمیت مختلف ممالک میں انسانی حقوق کے آزاد کمیشنوں کے کام کی بنیادی نوعیت انسانی حقوق کے معیار کی خلاف ورزی کی نگرانی اور تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں افراد کی جانب سے دائر شکایات پر عمل کرنا ہے۔ افغان آزاد انسانی حقوق کمیشن 16 سال قبل صدر حامد کرزئی کے حکم سے قائم کیا گیا تھا۔ کمیشن کے قانون شق نمبر 3 میں اس ادارے کے فرائض اور ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ افغان آزاد انسانی حقوق کمیشن کے قیام سے متعلق قانون کا آرٹیکل 5 ملک میں انسانی حقوق کی پاسداری پر نظر رکھنا، انسانی حقوق کو عام کرنا، ان کی حفاظت کرنا، صورتحال پر نظر رکھنا اور لوگوں کو انسانی حقوق اور آزادیوں تک کیسے رسائی حاصل ہو کی تشریح کرتا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے سدے باب ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے اقدامات اس ادارے کے اہداف میں شامل ہیں۔ افغان آزاد انسانی حقوق کمیشن گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران طالبان پر بار بار انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتا رہا ہے اور اس بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس گروہ کی جانب سے کمیشن کو ختم کرنے کے فیصلے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ خاص طور پر حالیہ ہفتوں میں افغانستان پر مکمل کنٹرول اور 15 اگست کے بعد طالبان گروہ نے مختلف صوبوں میں افغان انسانی حقوق کمیشن کے تمام دفاتر کو طالبان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، جس پر افغان سول سوسائٹی کے کارکنوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ کچھ طالبان عہدیداروں کے مطابق اس گروہ کی جانب سے سماجی مسائل کے حوالے سے ایک نیا انداز اختیار کرنے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن افغانستان کے انسانی حقوق کمیشن کی تحلیل سے نشاندہی ہوتی ہے کہ طالبان اس کمیشن کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں۔ تاہم افغانستان میں طالبان کے ساتھ کام کرنے میں بین الاقوامی برادری کی ہچکچاہٹ کی ایک وجہ اس گروہ کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تاریخ ہے، اور انسانی حقوق کمیشن کے تحلیل پر طالبان کا منفی رد عمل بین الاقوامی برادری کو اشارہ دے سکتا ہے کہ طالبان کے نظریات کے خلاف مزید سخت موقف اپنائے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے. سامعین, جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے, قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی. اس دن لوگوں کے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی, اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے. قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل, افکار, اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں. بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی. قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے. یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے. اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا. اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نامۂ اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا, کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالاتر ایک عالم ہے. سامعین, ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے. اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے, ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں, یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں. یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں. اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے, اور یہ حساب معین اور معلوم ہے. اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے. سامعین, قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا. خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے, بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باس پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے. اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے, اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا. سب سے پوچھا جائے گا, پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا, ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے, جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں. البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے. اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب کو ہونا پڑے گا, اور عوام کو بھی. قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا, اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا, حکیم, عادل اور مہربان ہے. وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا, اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال, حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے. انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے, اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے, اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے. سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے. تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا. یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں. اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں. انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں. عالمی تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا. اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے. اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں. اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہوں، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے. ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا. قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا. سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا. سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے. اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا. روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے آری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا. اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے. رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکھا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں، اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے. قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے. ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں. یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بہار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نام اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہے وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوئی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراین ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔